نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، ابتدان بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے بروز قیامت میرے نزدیک تر وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری گفتگو کا موضوع آج کے سلسلے میں بھی گزشتہ سلسلے سے پیوستہ ہوگا، اور وہ ہے نماز کے مسائل اور احکام۔ نماز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز کے اندر وہ کون سے مسائل ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو اپنا کر ہم اپنی نماز کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی نماز کو کامل کر سکتے ہیں، اپنی نماز کو وہ نماز بنا سکتے ہیں کہ جو نماز ہمیں برائیوں سے روکنے والی بن جائے۔ جی ہاں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہوں سے نہیں رک پاتے، اپنے آپ کو گناہوں سے روک نہیں پاتے۔ کیا وجہ ہے؟ یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز درست طریقے سے ادا نہیں کر پاتے، ہم نماز کو اس کے شرائط و ارکان، فرائض و واجبات سے کے ساتھ ادا نہیں کر پاتے، نماز کو مکروہات تحریمیہ اور تنزیہیہ سے بچا کر نہیں ادا کر پاتے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے مسائل نماز جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب کوئی چیز جانیں گے ہی نہیں تو اس کو ادا کس طرح درست طریقے سے کر سکیں گے؟ جب مکروہات کے بارے میں جانیں گے ہی نہیں تو پھر ہم ان کو کس طریقے سے اس طرح نماز ادا کر سکیں گے کہ ہم ان سے بچتے ہوئے نماز کو ادا کریں، اپنی نماز کو کامل و اکمل طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ انسان کے بس میں کوشش ہے، قبول کرنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ہے، اللہ تبارک و تعالی قبول کرنے والا ہے، لیکن انسان کو اپنے طور پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی عبادت ادا کر رہا ہے اس کو شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقے کار کے مطابق ادا کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے، دل لگا کر جو ہے وہ ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ادا کرے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کے اندر ان باتوں کا خیال کریں۔ بالخصوص اب تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہوئے بعض ان معاملات کے اوپر بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں کہ جو در حقیقت جن کا نماز سے تعلق نہیں ہے، در حقیقت ان کی وجہ سے تو نماز میں خرابی آ جاتی ہے، نماز کے اندر کمی آ جاتی ہے، نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، مگر لا علمی کی بنیاد پر اس چیز کو نماز کا حصہ سمجھ کے لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک مسئلے کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کرتا چلوں کہ جس کے اندر اکثر لوگ مبتلا ہوتے ہیں، بلکہ کئی جگہوں کے اوپر باقاعدہ کئی لوگ دوسروں کو اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کروا رہے ہوتے ہیں، عمل نہ کرنے کے اوپر ان کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، تم اتنے بڑے ہو گئے نماز پڑھنا نہیں آتی، تمہیں نماز پڑھنے آئے ہو اب تک تمہیں یہ بات نہیں پتا۔ وہ ہے نماز میں کپڑے فولڈ کرنے کا مسئلہ۔ جی ہاں، سنت تو یہ ہے کہ مسلمان کوئی بھی لباس پہنے، مرد اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اپنی پائجامے کا، شلوار کا یا پینٹ کا جو پائچہ ہے وہ پاؤں کے ٹخنوں سے اوپر رکھے، یہ سنت ہے۔ پاؤں کے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ خلاف سنت ہے، مکروہ ہے، بلکہ اگر تکبر کی نیت سے ہے تو حرام ہے۔ حدیث پاک کے اندر سخت وعیدیں اس شخص کے لیے بیان کی گئیں جو کہ تکبر کی نیت سے اپنا تہبند یا پائجامہ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ مگر نماز کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ سنت لباس نہیں پہنتی، اس وجہ سے ان کے لباس کے اندر ان کے پیروں کے ٹخنوں سے نیچے بھی ان کی جو ہے وہ شلوار یا پینٹ یا پاجامہ یا تہبن جا رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس سنت کی ادائیگی کے لیے کہ جناب نماز کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر ٹخنوں سے اوپر رکھیں، وہ پھر نماز سے پہلے ہی اپنی شلوار کو یا تو نیفے سے اڑس لیتے ہیں یا پھر نیچے سے پینٹ وغیرہ کو فولڈ کر لیتے ہیں اور پھر نماز ادا کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ایسا کر کے ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں، ایسا کر کے وہ سنت پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے بلکہ در حقیقت وہ اپنی نماز کو مکروہ تحریمی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نماز میں کپڑا فولڈ کرنا، پائچے فولڈ کرنا یا اوپر یا نیچے سے کسی جگہ سے اس کو اڑس لینا تو یہ جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، بخاری شریف کی حدیث، ارشاد فرمایا امرتُ ان اسجد علی سبعتی اعظم، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں، ولا اکف شعرا ولا ثوبا، اور میں اپنے بال اور کپڑوں کو نہ موڑوں۔ مرد کے لیے بال اور کپڑے موڑنا ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، کپڑے موڑنا جو ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ناجائز ہی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اولاً تو لباس سنت کے مطابق سلوائیں کہ آپ کے ٹخنے سے اوپر ہی آپ کا لباس ہو، لیکن اگر آپ کا لباس ایسا ہے کہ جو ٹخنے سے نیچے تک جا رہا ہے تو نماز میں اسے فولڈ نہ کریں۔ ہاں، ویسے ہی اوپر کھینچ کر تو اوپر کر سکتے ہیں، لیکن اس کو فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ فولڈ کرنے کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، جبکہ اگر آپ ٹخنوں سے نیچے چھوڑ دیں گے اور تکبر کی نیت نہیں ہوگی تو زیادہ سے زیادہ آپ مکروہ تنزیہی کے مرتکب ہوں گے۔ مکروہ تنزیہی سے بھی بچنا بہتر ہے، لیکن جب مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کا تقابل ہو جائے گا، دونوں ایک جگہ پر جگہ جمع ہو رہے ہوں گے، تو پھر مکروہ تحریمی کو چھوڑا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس سے بچا جائے گا، کیونکہ مکروہ تحریمی ناجائز اور گناہ ہوتا ہے، اور اس صورت کے اندر تو یہاں پر اس کی وجہ سے نماز بھی واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق لباس پہنیں، ٹخنوں سے اوپر لباس پہنیں، لیکن اگر کسی کے بڑے ہیں یا اگر ہمارے ہی کپڑے، شلوار، پاجامہ، پینٹ، کوئی بھی چیز اگر ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے تو اسے موڑیں نہیں، بلکہ ہم اس کو اسی حالت میں رہنے دیں، یا اگر کھینچ کر اسے اوپر کر سکتے ہیں تو اوپر کر لیں، لیکن بہرحال اوپر یا نیچے سے اس کو فولڈ کرنا یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ صرف پاجامے کا مسئلہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی، مثال کے طور پہ آستین کو جو ہے وہ فولڈ کر کے جو ہے وہ یہاں تک کیا ہوا ہے تو اب اس کی نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی، اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر کسی نے ہاف آستین، ہاف جو ہے وہ ہاتھ تک کی آستین کو جو ہے وہ فولڈ کیا ہوا ہے تو اس صورت میں بہتر تو یہ ہے کہ اسے بھی کھول کر ہی نماز پڑھے، لیکن اگر وضو وغیرہ کر کے بندہ نکلتا ہے، آستین فولڈ کی ہوئی ہوتی تو اگر ہاف ہاتھ جو ہے وہ فولڈ ہوا ہے، ہاف آستین فولڈ ہوئی ہوئی ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن ہاف سے اگر زیادہ ہوئی ہوئی ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اس مسئلے کے اندر بہت زیادہ بے احتیاطی کی جاتی ہے، لا علمی کی بنیاد پر کئی بڑے بوڑھے مساجد کے اندر نوجوان لڑکوں کو اس بات کا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ شلوار نیچے سے فولڈ کر لو، یہ اوپر سے جو ہے وہ اس کو اڑس لو، تو ایسا کہنا ان کا درست نہیں ہے۔ ہاں، سنت کے مطابق لباس کی عادت ضرور اپنانی چاہیے، لیکن نماز کو ساتھ ہی ساتھ مکروہ تحریمی ہونے سے بچانا بھی ضروری ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ جی کال کیجیے۔
دارال سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ بندہ تین رکعت پڑھ رہا ہے تو دوسری رکعت میں قاعدہ اولی میں بیٹھتا ہے تو سلام پھیر دیتا ہے دوسری رکعت میں، جو ہی دوسری طرف سلام پھیرتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ اس کی تیسری رکعت رہتی ہے، تو فوراً کھڑا ہو جائے یا ساری کی ساری دوبارہ تین رکعت پڑھے؟ یہ میرا سوال ہے۔
جی مزید کون؟
مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جس کی فجر کی نماز چھوٹ جائے تو وہ آیا ظہر کی نماز جب پڑھنے جاتا ہے، ظہر کی جو دو نفلیں ہیں اس کے بجائے وہ دو فجر کی نماز میں تبدیل کر کے ادا کر سکتا ہے؟
جی مزید کون؟
قمر اتاری، 71 شمالی سرگودا سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور کے نماز جنازہ جو کہ فرض کفایا ہے نا، تو کچھ لوگوں میں اب یہ دیہاتوں میں پایا جا رہا ہے کہ یہ سجدے والی نماز نہیں ہے تو لہذا وضو ہونا ضروری نہیں ہے، اگر نہیں بھی ہے وضو تو نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔
جی، پہلا سوال ہمارا کہ اگر کسی شخص نے جو ہے وہ تین رکعت یا چار رکعت والی نماز کی نیت باندھی اور دوسری رکعت کے اوپر وہ بیٹھا اور اس نے قعدہ اولا جب کیا تو پھر غلطی سے سلام پھیر لیا اس نے، تو کیا اب اس کی نماز ٹوٹ گئی یا وہ کھڑے ہو کر مزید پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر اس نے سلام پھیر لیا اور ابھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز کو فاسد کر دیتا ہے، اسے یاد آ گیا کہ میں نے تو تین رکعت مغرب کی نیت باندھی تھی یا تین رکعت وتر کی نیت باندھی تھی یا چار رکعت جناب عشاء کے میں پڑھ رہا تھا فرض، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر اپنی دو رکعت ادا کر لے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی. اگر اس نے کوئی ایسا کام کر لیا جو کہ نماز کو فاسد کر دینے والا ہے، مثال کے طور پر سلام پھیر کے کسی سے بات چیت کر لی، تو اب بہرحال وہ نماز جو ہے وہ فاسد ہو گئی، اب جو ہے وہ دوبارہ نئے سرے سے پڑھنی ہوگی. لیکن اگر کوئی ایسا عمل نہیں کیا تو آپ کھڑے ہو کر اپنی دو رکعتیں ادا کیجیے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیجیے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. دوسرا سوال ہمارا کہ کسی کی اگر نماز فجر قضا ہو گئی اور ظہر میں وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ نوافل جو ہیں ظہر کے ان کی جگہ کے اوپر نماز فجر کی قضا ادا کر سکتا ہے؟ نوافل کی جگہ کے اوپر قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، البتہ جس کی کوئی ایک نماز قضا ہوئی ہے تو وہ اس کو نوافل کی جگہ پڑھنے کے بجائے علیحدہ سے ہی ادا کرے، نوافل وہاں پر چھوڑ کر جو ہے وہ نوافل کے ثواب سے محروم نہ ہو. یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ نمازی شخص دو طرح کے ہوتے ہیں یا دو طرح کے جو ہے وہ لوگ ہوں گے کہ ایک صاحب ترتیب کہلاتے ہیں اور ایک غیر صاحب ترتیب کہلاتے ہیں. صاحب ترتیب وہ شخص ہے کہ جس کے ذمے میں چھ نمازیں جو ہے وہ قضا نہیں ہوئی اس کی، ایک یا دو نماز پوری زندگی میں اس کی ایک یا دو نماز ہی قضا ہیں، یا اگر قضا تھیں تو وہ اس نے ادا کر لی، یعنی فی الوقت اس کے ذمے ایک یا دو نماز جو ہے وہ قضا ہے. جیسے کوئی شخص جو ہے وہ جب سے بالغ ہوا ہے وہ نمازیں ادا کرتا آ رہا ہے، یا کبھی اگر اس کی نماز چھوٹی بھی ہیں تو اس نے بہرحال ان کو ادا کر لیا ہے. اب پچھلی ساری نمازیں اس کی کمپلیٹ ہیں اور خدا نخواستہ اس کی آج کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، تو اب وہ ظہر کی نماز کے بعد فجر نہیں پڑے گا، بلکہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلے فجر کی نماز ادا کرے پھر ظہر کی نماز ادا کرے، کہ اس کے لیے ترتیب رکھنا ضروری ہے، پہلے فجر پھر ظہر پھر عصر پھر مغرب پھر عشاء. تو صاحب ترتیب ہے تو ترتیب کا خیال رکھے گا، لہٰذا یہ شخص پہلے فجر کے فرض ادا کرے پھر ظہر کی نماز ادا کرے. اگر اس نے یہ بات یاد ہوتے ہوئے کہ مجھ پر فجر کی نماز باقی ہے اور وقت میں بھی گنجائش تھی کہ دونوں نمازیں پڑھ سکتا ہے، اس کے باوجود اس نے پہلے ظہر کی نماز ادا کر لی، تو اس شخص کی ظہر کی نماز ادا نہیں ہوگی، بلکہ اس کو حکم یہ ہوگا کہ پہلے فجر پڑھے پھر اپنی جو ہے وہ نماز ظہر دوبارہ ادا کرے. اور اگر غیر صاحب ترتیب شخص ہے کہ اس کے ذمے کافی نمازیں جو ہے وہ قضا ہیں، تو اب ایسی صورت کے اندر اسے اختیار ہے کہ وہ ظہر سے پہلے بھی فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے اور ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے. بہرحال نوافل کی جگہ کے اوپر قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، بلکہ جن کے ذمے بہت ساری قضا نمازیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سنت غیر موقعہ اور نوافل کی جگہ پر اپنی قضا نمازیں ادا کریں، تاکہ جلد از جلد اپنی قضا نمازوں کے جو ان کے اوپر ذمہ ہے قرض ہے گویا کہ اس سے سبکدوش ہو سکیں. تیسرا سوال ہمارا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، لوگ اس کے اندر بعض لوگ وضو کو ضروری نہیں جانتے کہ اس میں سجدہ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، سجدے کا تعلق اس سے نہیں ہے. اب اس کی مثال آپ یوں ہی لے لیجئے جیسے طواف ہے، اب طواف کے اندر بھی سجدہ نہیں ہے لیکن طواف کے لیے وضو جو ہے وہ ضروری ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جس عبادت کے اندر سجدہ ہوگا اسی کے لیے جو ہے وہ وضو ضروری ہوگا. قرآن کریم کو چھونا ہے یہ بھی عبادت ہے لیکن اس میں سجدہ نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ وضو بہرحال ضروری ہے. تو یہ جو کانسیپٹ اگر کسی کا پایا جاتا ہے تو بالکل غلط ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اس میں بھی وضو کیا جائے گا اور یہ وضو کر کے ہی پڑھی جائے گی، اس کو بلا وضو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں بعض صورتوں کے اندر تیمم کی اجازت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی شخص آیا اور نماز جنازہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور اسے پتا ہے کہ میں وضو کر کے فارغ ہوں گا تو نماز جنازہ ختم ہو جائے گا، اب وہ نماز جنازہ میں شمولیت کے لیے جو ہے وہ تیمم کرتا ہے تو کر سکتا ہے، جبکہ یہ شخص ولی نہ ہو، کیونکہ ولی ہوگا تو اسے اختیار ہوگا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ پڑھ سکے، جبکہ پہلا جنازہ ولی کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہو۔ تو یہ ایک صورت ہے، لیکن یہ بہت شاذ و نادر صورت ہی ہے، لیکن اس سے یہ سمجھ لینا کہ وضو ہی شرط نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، نماز جنازہ کے اندر بھی وضو شرط ہے۔ جی مزید کال دیجیے۔
دارالفتا اہل سنت سلسلے میں مفتی صاحب سے میرا سوال عرض ہے کہ بھی اگر کوئی دکاندار کا سامان کوئی اسلامی بھائی سیل کرواتا ہے تو پھر وہ دکاندار خوشی کے طور پر اس اسلامی بھائی کو جو کسٹمر لے کر آیا جس نے سامان سیل کروایا ہے اس کو اپنی خوشی سے اس کو 2-3 ہزار روپے تحفے میں یا گفٹ میں دے دیتا ہے، تو کیا یہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟
جی مزید کون۔
اگر کسی کو مخارج کے حوالے سے پریشانی وسوسے آتے ہوں، بعض روز صحیح طرح ادا نہ کر پاتا، وہ کیا کریں؟ اور سیدھے پاؤں کے انگوٹھے کو زمین سے نہ اٹھانا ضروری ہے کیا؟
جی مزید کال۔
وجہ سے سوال میرا یہ تھا کہ میں آن لائن بزنس کرتا ہوں، پر ہوتے ہیں بڑی بڑی کمپنی، اس کے اندر میرا پروڈکٹ باہر چلا کے اس پر بیچتا ہوں پلیٹ فارم پر، تو حضرت یہ بتا دیجیے شریعت کی روشنی میں کرنا کیسا؟
جی پہلا سوال یہ کہ ہم کسی کا سامان بکوا دیتے ہیں تو وہ ہمیں خوشی کے ساتھ کچھ پیسے دیتا ہے، تو یہ پیسے لینا کیسا ہے؟ سامان بکوانا جو ہے وہ مختلف طرح کا ہوتا ہے۔ سامان بکوانے کے لیے باقاعدہ بروکر ایجنٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ باقاعدہ بروکری جو ہے وہ لیتے ہیں، مارکیٹ میں ان کی بروکری طے ہوتی ہے کہ جناب اتنے پرسنٹ جو ہے وہ بروکری ہوگی۔ تو اگر تو باقاعدہ وہ ایجنٹ ہے، بروکر ہے، اور اس کا جو ہے وہ طے ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ بکوا رہا ہے، جس کا مال بکوا رہا ہے کہ بھئی میں تمہارے پاس گاہک لے کر آؤں گا اور مجھے جو ہے وہ اس کا کمیشن دو گے، تو مارکیٹ کے مطابق اس کی اس محنت کا اسے کمیشن دینا جائز ہے، لیکن جبکہ وہ محنت بھی کرے۔ اگر محنت نہیں کرتا، مثال کے طور پہ کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ چیز مجھے خریدنی ہے کہاں سے اچھی ملے گی، تو آپ اسے کہتے ہیں فلاں مارکیٹ میں چلے جائیں اور وہاں پر جو ہے وہ یہ دکان ہے، وہاں آپ میرا نام لے کر جو ہے وہ مال خرید لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اچھی ملے گی اور مناسب دام آپ کو لگا دیں گے۔ تو فقط اتنی بات کہنا، کسی کو اس چیز کی ادھر کا راستہ بتا دینا، اس جگہ کا نام بتا دینا، یہ کوئی محنت والا ایسا کام نہیں ہے کہ جس کے عوض جو ہے وہ کمیشن کا یہ حقدار بنے۔ تو اس طرح کا فقط بتا کر کمیشن لینا یہ جائز نہیں ہے اور اس کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر واقعی وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، گاہک کو لے کر آتا ہے، مال دکھاتا ہے، مال چیک کرواتا ہے، مطمئن کرواتا ہے، جو طریقہ کار ہوتا ہے، تو بہرحال پھر اس صورت کے اندر کمیشن لینا جائز ہے۔ یہ تو یہ ہے کہ جبکہ وہ باقاعدہ بروکر کے مطابق کام کر رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بروکر کے مطابق جو ہے وہ بروکری نہیں کرتا، ویسے ہی جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ مال لا کر جو ہے وہ بکوا دیتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اگر تو صراحتاً اور دلالتاً کسی بھی طریقے سے، یعنی واضح طور پر پہلے کمیشن طے نہیں ہوا اور انڈرسٹوڈ طور پر بھی نہیں ہے، کیونکہ جو بعض بروکرز ہوتے ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ جب بھی دکان کے اوپر وہ لے کر آئے گا گاہک تو بھئی یہ بروکر ہے، یہ مشہوری بروکر کے طور پر ہے، تو یہ انڈرسٹوڈ طور پر ہے کہ اس کو کمیشن دینا پڑے گا۔ اسی لیے جو لوگ کمیشن دینا نہیں چاہتے وہ اس کو منع کر دیتے ہیں کہ بھئی تم ہماری دکان کے اوپر گاہک لے کے نہیں آنا، اگر تم لاؤ گے بھی تو ہم تمہیں کمیشن نہیں دیں گے۔ لیکن جو منع نہیں کرتے اور وہ شخص مارکیٹ میں معروف ہے کہ بروکر ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انڈرسٹوڈ طور پر اسے کمیشن دینا پڑے گا۔ تو بہرحال دونوں صورتیں میں نے عرض کی کہ نہ صراحتن ہے نہ دلالتن، انڈرسٹوڈ طور کے اوپر بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی اسے اپنے طور پہ بطور تحفہ جو ہے وہ دے رہا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ جائز ہے، لیکن اب اس کو دیکھنے کی حاجت ہے۔ عمومی طور پہ اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ جو ہے وہ یوں کمیشن جو ہے وہ دے دیا جائے، بلکہ یوں کسی نہ کسی طریقے سے وہ بروکری والے ہی انداز میں آتا ہے۔ اور بروکری کے اندر جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں کام کرنا بھی شرط ہے، فقط مشورہ دینا نہیں ہے، کام بھی کرے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس کمیشن کا مارکیٹ کے مطابق ہونا ضروری۔ مارکیٹ میں اگر 2% ہے تو آپ 3% نہیں دے سکتے، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو مخارج میں ڈاؤٹ فل ہو تو وہ کیا کرے؟ تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ کسی قاری صاحب کو اپنی قراءت سنا دے، تو وہ اسے کنفرم کر دیں گے کہ جو ہے وہ آپ کے مخارج درست ہیں یا نہیں ہیں، لحن جلی کی غلطی ہے یا لحن خفی کی غلطی ہے۔ لحن جلی کی غلطی جو ہے وہ معنی فاسد کرنے والی عموماً ہوتی ہے، تو اگر وہ غلطی ہوگی تو پھر بہرحال اس صورت کے اندر تو خاص طور پر کم از کم کوئی ایک جو نماز میں پڑھے جانے والے اذکار ہیں کم از کم ان کو درست کر لے تاکہ جو ہے وہ نماز درست طریقے سے ادا کر سکے. لہن خفی کی غلطی ہے تو بہرحال اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کرے, لیکن لہن خفی کی غلطی کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے. تو اس کا بہتر حل یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی قاری صاحب کو اپنی قراءت سنا دیں تو انشاءاللہ عزوجل یہ کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو جائے گی. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جس جگہ پر وسوسہ ہے, بس اوقات ہوتا ہے کہ ایک لفظ بندہ ایک دفعہ تو صحیح پڑھتا ہے, دوسری طرف اس کو ڈاؤٹ فل ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں میں نے یہ صحیح ادا کیا یا نہیں ادا کیا, تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ آپ قاری صاحب کو یہ بھی بیان کر دیں کہ مجھے اس لفظ کے اوپر ہوتا ہے تو میرے اس لفظ کو ذرا دو تین مرتبہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیجیے, مختلف جگہوں پہ پڑھوا کر سن لیجیے کہ یہ کیا میں صحیح ادا کر رہا ہوں. جب وہ اوکے کر دیں تو پھر ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو وسوسے کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. تیسرا سوال یہ ہے کہ امپورٹ کر کے لوگ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بیچتے ہیں, تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ امپورٹ کر کے بھی بیچنا جائز ہے, البتہ جو اس کے شرعی تقاضے ہیں قانونی تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا بہرحال ضروری ہے. امپورٹ کا آرڈر آپ نے دیا ہے, اب تک وہ چیز آپ کی کسٹڈی میں نہیں آئی, آپ کے نمائندے کی کسٹڈی میں نہیں آئی, تو آپ کا اس چیز کا آگے سودا کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ یہ بے قبل القبض کہلاتی ہے, قبضے سے پہلے کی بے کہلاتی ہے. اور حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبیع ما لیس عندک, کہ جو چیز تمہارے پاس نہ ہو اسے مت بیچو. لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پہلے اپنی کسٹڈی میں چیز لیجئے, دین اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے آگے سودا ڈن یا فائنل کیجئے. ہم میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی ویڈیو کالز کو بھی شامل سلسلہ کریں گے. ناخن منگل کے دن نہیں کاٹنا چاہیے یا بدھ کے دن؟ ناخن کسی بھی دن کاٹ سکتے ہیں, منگل یا جو ہے وہ بدھ کے دن منع نہیں ہے, البتہ بعض روایات سے بدھ کے دن کاٹنے کی جو ہے وہ ممانعت ہے, تو اس اعتبار سے بدھ والے دن بچنا بہتر ہے. لیکن اگر کسی شخص نے پچھلے 39 ڈیز جو ہے وہ ناخن نہیں کاٹے اور اب 40 ڈے جو ہے وہ بدھ کے دن بن رہا ہے, تو پھر بہرحال اس کو کاٹنے ہی ہوں گے, کیونکہ 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا یہ ناجائز گناہ ہے. تو بہرحال نارمل ڈیز ہیں تو اس میں بدھ کے علاوہ پھر کسی بھی دن کاٹ لیں, اور بدھ کے دن کاٹنا بھی ناجائز نہیں ہے, ہاں بچنا بہتر ہے. ایک سوال یہ ہے کہ زوال کا وقت کون سا ہے اور دن میں کس وقت قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے؟ زوال کا وقت تو در حقیقت زوال یعنی زائل ہونا, جب سورج جو ہے وہ غروب کی طرف مغرب کی طرف زائل ہونا شروع ہوتا ہے اسے زوال کا وقت کہتے ہیں, اور یہ زوال کا وقت مکروہ نہیں ہوتا, عوام اسے زوال کا وقت کہتے ہیں. در حقیقت جو زوال آفتاب ہوتا ہے, زوال آفتاب جیسے ہی ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. اب مشرق سے نکل کے جب بالکل عین سر پر آ جاتا ہے تو اب نماز جو ہے وہ مکروہ ہوتی ہے, کہ یہ مکروہ وقت ہوتا ہے اور اسے زحوہ کبرا کہا جاتا ہے اور عوام اسے زوال کا وقت کہتے ہیں. در حقیقت جو زوال کا وقت ہوتا ہے وہ جائز وقت ہوتا ہے, وہ مکروہ وقت نہیں ہوتا کہ وہ ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. بہرحال تین اوقات مکروہ ہیں دن میں, سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک صبح, اسی طرح دوپہر سے پہلے زہوہ کبرا کا وقت جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں, اور تیسرا وقت غروب آفتاب سن سیٹ سے 20 منٹ پہلے سے لے کے سن سیٹ تک. یہ تین اوقات مکروہ ہیں. تین اوقات کے اندر تلاوت قرآن کریم کرنا اگرچہ جائز ہے لیکن بچنا بہتر ہے, کہ ان اوقات کے اندر تلاوت قرآن کریم کرنے کے بجائے ذکر و اذکار اور تسبیحات وغیرہ پڑھی جائیں. اور یہ مکروہ اوقات دن میں ہی ہوتے ہیں, رات میں کوئی زوال کا وقت نہیں ہوتا. ایک سوال یہ ہے کہ تصویر گھر میں لگی ہے مگر کسی صندوق میں پڑی ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تصویر اگر صندوق میں یا کسی ڈراز وغیرہ کے اندر جو ہے وہ بند ہے تو آپ اس کمرے میں نماز تو ادا کر سکتے ہیں کہ تصویر بند ہے, لیکن جاندار کی تصویر کو سنبھال کے رکھنا, چاہے وہ آپ صندوق میں سنبھال کے رکھیں چاہے ڈراز میں سنبھال کے رکھیں, یہ جائز نہیں ہے کہ سنبھال کے رکھا ہی جو ہے وہ اس کو تعظیم کی غرض سے جو ہے وہ جا رہا ہے, تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو جاندار کی تصاویر کو ضائع کر دیا جائے, ان کو یوں سنبھال کے نہ رکھا جائے, اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی ویڈیو کال کی طرف. جی کال.
میرا نام ہے منیر محمد اتاری, میں پیرس سے بات کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اشاروں سے کس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں؟
اشاروں سے کس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کا یہ سوال تھا. شریعت مطہرہ نے نماز ایک ایسا فرض جو ہے وہ عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم کیا ہے کہ کسی بھی حال کے اندر یہ نماز معاف نہیں ہوتی. آدمی بیمار ہے تو بھی نماز ادا کرے گا، آدمی سفر میں ہے تو بھی نماز ادا کرے گا، بہرحال نماز ادا کرنی ہے. تو ہاں، شریعت مطہرہ نے رخصت عطا فرمائی ہے، کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر ادا کریں، بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتے تو لیٹ کر ادا کریں. بسا اوقات بیٹھ کر ادا کرنے میں اور لیٹ کر ادا کرنے کے اندر بعض جو نماز کے ارکان ہیں وہ اشاروں سے ادا کیے جاتے ہیں. جیسے جو شخص زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، جو شخص زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، یہ زمین سے بلند 12 انگل کی کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، تو اب اسے سجدہ حقیقی کرنے کے بجائے اشارے سے سجدہ کرنے کی شریعت اجازت دیتی. اشارے سے سجدہ جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے یا اشارے سے رکوع کس طرح ہوتا ہے، وہ در حقیقت فقط گردن کو جھکانے سے ہوتا ہے، کمر جھکانا اس میں ضروری نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ضروری ہے کہ رکوع اور سجدہ آپ دونوں اشارے سے کر رہے ہیں تو سجدے کا اشارہ رکوع کے مقابلے میں کچھ زیادہ جھک کر ہوگا. مثلا اگر رکوع یوں کیا ہے تو سجدہ جو ہے وہ یوں کرنا ہوگا، اگر سجدہ جو ہے وہ رکوع جتنا ہی جھک کر کیا یا رکوع سے بھی کم جھکے تو سجدہ ادا نہیں ہوگا. تو اشاروں سے نماز کا یہ طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ جو نماز کے اندر جو ارکان ہیں آپ لیٹ کر بھی ادا کرتے ہیں تو باقی تو جو ہے وہ جیسے آپ نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے جو ہے وہ باندھ لیے، تکبیر تحریمہ جو ہے وہ آپ نے کہہ لی، اگر ہاتھ نہ بھی اٹھائے فقط زبان سے بھی کہہ لیا تو بھی نماز ہو جائے گی، کہ ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ فرض نہیں ہے. قیام ویسے ہی ساقط ہو گیا کہ وہ لیٹ کر پڑھ رہا ہے نماز یا بیٹھ کر جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، اب تلاوت کرے گا. رکوع اور سجدہ جو ہے وہ دو ارکان ہیں کہ یہ جو ہے وہ فرائض نماز میں سے ہیں، ان کی ادائیگی ضروری ہے، تو اب ان کو جو ہے وہ بندہ گردن سے جو ہے وہ کرے گا. لیٹ کر کوئی شخص ادا کر رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹھ کے پیچھے کوئی ٹیک وغیرہ کسی چیز سے لگا لے، کوئی چیز تکیہ وغیرہ رکھ لے اور تھوڑا سا جو ہے وہ اوپر اٹھ کے جو ہے وہ بیٹھ جائے اگر اس کے لیے اس طرح جو ہے وہ ممکن ہو، اور پھر وہ یوں اشارے کے ساتھ نماز ادا کرے کہ رکوع میں گردن کو تھوڑا جھکائے، سجدے میں اور زیادہ جھکائے، کمر جھکانے کی حاجت نہیں ہے. تو یوں سے اشاروں کے ساتھ بھی نماز ادا کی جاتی ہے. اس بارے میں تفصیل جاننا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام، اس کے اندر کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مریض کی نماز سے متعلق دیگر احکام بھی موجود ہیں. تو انشاءاللہ عزوجل اس کا پڑھنا آپ کے لیے مفید ہوگا. جی مزید خواہ.
میرا نام حسنین اشرف ہے، ہم اوپن باختان مدینہ کے اسٹوڈنٹ ہیں. ہمارا یہ سوال ہے کہ ہم 12 ربیع الاول کی خوشی میں کیا غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟
جی، ماہ میلاد النبی کہاں نہیں منایا جا رہا، سب جگہ ہی سب مسلمان اور شاکان رسول جو ہے وہ مناتے ہیں، اور ماہ میلاد کے یا میلاد منانے کے مختلف انداز ہیں، کہیں پر جھنڈے لہرا کر، کہیں پر چراغاں کر کے، کہیں پہ صلاۃ و سلام کے نذرانے بارگاہ رسالت میں پیش کر کے، اور کہیں پر صدقہ و خیرات کے ذریعے سے. بالکل آپ جو بھی نیک اور جائز کام ہیں، تمام نیک کاموں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی کے اندر صدقہ و خیرات بالکل کیا جا سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، اور مسلمان شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماہ رمضان کے بعد بہت بڑا صدقہ و خیرات جو ہے وہ اس ماہ کے اندر جو ہے وہ کرتے ہیں. تو بالکل صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر نیکی سے خوش ہوتے ہیں. صدقہ و خیرات کی نیکی تو بہت ہی فضیلت والی نیکی ہے، تو اس سے غریبوں کو بھی جو ہے وہ ہمدردی بھی ہوگی اور اس کا ثواب جو ہے وہ بارگاہ رسالت کے اندر بطور نذرانہ اور تحفتاً پیش کریں گے تو انشاءاللہ حضور خوش بھی ہوں گے اور سرکار کی امت کا بھی بھلا ہوگا. تو بالکل صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، نظر و نیاز بھی کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات بھی اس دن کرنا چاہیے. جی مزید.
میرا نام واجد محمود ہے، میں جرمنی کے شہر فرانکفورٹ سے ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا اگر کسی کی جمعے کی نماز چھوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟
نماز جمعہ اگر کسی کی چھوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ جس شہر کے اندر نماز جمعہ جو ہے وہ فرض ہے، وہاں پر اگر کسی کی ایک مسجد کی نماز جمعہ چھوٹ گئی لیکن پتا ہے کہ دوسری مسجد کے اندر وہ جا کر نماز جمعہ ادا کر سکتا ہے، اسے مل جائے گی، اور وہاں صحیح العقیدہ سنی امام ہے اور امام بھی تمام شرائط والا ہے، تو بالکل وہاں جا کر نماز جو ہے وہ ادا کریں. ہاں اگر ساری جگہ کی ہی نماز کمپلیٹ ہو گئی، اس کی جو ہے وہ رہ گئی، یا وہاں پر ایک ہی مسجد ہے وہاں نماز ہو گئی، بقیہ اور کوئی مسجد ہی نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر یہ قضا پڑھیں گے ظہر کی. تو جمعہ اگر فوت ہو جائے تو اس کی جگہ پر نماز ظہر کی قضا پڑھی جاتی ہے، یعنی چار رکعت جو ہے وہ پڑھی جائے گی اگر وقت بھی گزر گیا. اگر وقت باقی ہے تو پھر جو ہے وہ بطور ادا پڑھیں گے نماز ظہر، اور وہ پھر پوری پڑھیں، چار سنت بھی پڑھیں، چار فرض بھی پڑھیں، دو سنت بھی پڑھیں اور دو نفل بھی پڑھیں. اور اگر وقت ہی گزر گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو پھر قضا کے طور پر چار رکعت نماز ظہر ادا کی جائے گی. میسیج کی طرف بڑھتے ہیں ہم. ایک سوال یہ ہے کہ کیا قبرستان میں راستہ بنا سکتے ہیں؟ قبرستان کے اندر نیا راستہ بنانا جو قبروں پر سے بنایا جائے یہ ہرگز جائز نہیں ہے. ہاں پرانا راستہ ہے یا وہ جگہ جہاں پر ابھی تک قبریں نہیں بنی، وہاں پر راستہ جو ہے وہ قبرستان میں ہی آنے والوں کے لیے بنایا جا رہا ہے تو وہ درست ہے. اور ایک یہ ہے کہ جناب جو قبرستان وقف ہے مسلمان مردوں کے لیے، مسلمانوں کی تدفین کے لیے، وہاں پر آپ راستہ بنا کے سڑک نکال دیں، یہ جائز نہیں ہے. کہ بہرحال جو چیز جس کام کے لیے وقف ہوتی ہے وہاں پہ وہی کام ہوتا ہے، تو وہاں پر سڑک بنانا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی. ایک سوال یہ ہے کہ کیا ایک گاؤں میں چار مسجد ہوں اور ان کی اذانیں آگے پیچھے ہوتی ہوں، تو اگر پہلی اذان پر ہی نماز شروع کر دی تو کیا ہو جائے گی نماز؟ نماز کا تعلق اذان کی بجائے وقت شروع ہونے کے ساتھ ہے. اگر وقت شروع ہو گیا اور اذان نہ بھی ہوئی تو بھی آپ نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی. ہاں البتہ بہتر یہ ہے کہ اذان کا انتظار کیا جائے اور اذان کے بعد نماز ادا کی جائے. لیکن ایک جگہ بھی اگر اذان ہو گئی تو آپ بالکل نماز ادا کر سکتے ہیں. بلکہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ اگر ایک جگہ بھی اذان نہیں ہوئی، وقت شروع ہو گیا، تو بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. جی مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں. کالز.
میرا نام حیدر شبیر ہے، میں جرمنی کے شہر فرینکفرٹ سے سوال پوچھ رہا ہوں. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھنا بھول جائے اور بعد قضا کر کے پڑھے تو ہمیں گناہ ملے گا؟
نماز پڑھنا بھول جائے، اگر واقعی کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھنا بھول گیا، یعنی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے تو نماز پڑھ لی، اب وقت گزر گیا اور پھر اسے یاد آیا کہ نہیں یار وہ نماز تو میں نے نہیں پڑھی تھی، تو اب اس صورت میں اس کے اوپر گناہ نہیں ہے کہ یہاں پر وہ بھول کی وجہ سے ایسا ہوا. لیکن اگر بلا عذر شرعی جان بوجھ کر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو وہ گناہگار ہے، فاسق ہے. لہٰذا جان بوجھ کے ایک وقت کی بھی نماز ہرگز نہ چھوڑی جائے، اور جب اگر کبھی نماز رہ جائے اپنی غفلت کی وجہ سے تو فوری طور پر اس کی قضا بھی کریں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس قضا کا جو گناہ ہوا اس سے سچی توبہ بھی کریں. جی ہاں، توبہ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ گناہ جو ہے وہ فقط نماز پڑھ لینے سے نہیں مٹے گا. نماز تو پڑھنا ہی ہے اور وہ توبہ کے لیے ضروری بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شرمندگی اور ندامت کے ساتھ جو ہے وہ توبہ کرنا بھی ضروری ہے. جی مزید کال.
جی میرا دارا سننے سے یہ سوال ہے کہ یہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو چار رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے، ربی جامی پڑھ کے یہ پڑھتے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟
جی مزید کون.
محمد قندیلہ تاڑی، ضلع ضیاء کوٹ پٹیانہ سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نماز اگر کوئی منہ میں پڑھے تو مثلا اس کی آواز سانس سے پڑھے، مثلا اس میں تلفظ کی ادائیگی صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟
جی مزید کال.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی بندہ داڑھی منڈاتا ہے اور وہ اقامت یا اذان کہتا ہے، اس کا نماز کے لیے اذان اور اقامت کہنا کیسا؟ اور اگر کوئی امام صاحب اسے سختی سے ڈانٹ کے جھاڑ دیتے ہیں کہ تم اذان نہ دیا کرو، داڑھی منڈا کے اذان دینا، اسے کہتے ہیں یہ واجب الادا، یعنی کہ دوبارہ لوٹانی پڑتی ہے اذان نہ دیا کریں، ان کا ایسا کرنا کیسا؟
جی پہلا سوال ہمارا کہ درود شریف کے بعد جو ہے وہ دعائے معصورہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں، تو دعائے معصورہ ربی جالنی کے ساتھ ربنا آتینا بھی پڑھتے ہیں، اللہم ربی انی ظلمت بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، تو کیا یہ ایک سے زائد دعائے معصورہ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ منفرد ہیں علیحدہ اپنی نماز ادا کر رہے ہیں تو بالکل آپ ایک سے زائد بھی دعائے معصورہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ امام ہیں اور پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے نمازیوں کے اوپر نماز طویل ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی، انہیں تشویش ہوگی، تو پھر نمازی جب آپ امام ہیں تو فقط ایک ہی دعائے معصورہ پر اکتفا کریں، زیادہ دعائے معصورہ نہ پڑھیں۔ دوسرا سوال یہ کہ بعض لوگ سانس کی آواز سے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں تو کیسا ہے؟ لیکن کہیں بھی شریعت مطہرہ میں جہاں بھی پڑھنے کی بات آئی وہاں پر اتنی بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ اگر شور شرابہ نہیں ہے اور کان بھی صحیح سلامت ہیں، بہرا پن وغیرہ نہیں ہے، تو اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک کم از کم جو ہے وہ پہنچے، آپ خود اپنی آواز سن سکیں، کم از کم منیمم جو ہے وہ اتنی مقدار کے اندر پڑھنا ضروری ہے۔ فقط دل ہی دل میں اگر پڑھتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر سانس کی آواز سے کوئی اس طرح پڑھتا ہے کہ وہ بالکل اس کے کانوں میں آواز آ رہی ہے تو بہرحال اس صورت کے اندر جو ہے وہ نماز ہو جائے گی۔ لیکن سانس کی آواز کے اندر دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ واقعی آواز آ رہی ہے، ایک یہ کہ جو اندر پڑھا جانے والا ہے اس کو دماغ محسوس کر رہا ہے اور اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میرے کان میں بھی آواز آ رہی ہے۔ تو دماغ کی محسوسیت پر یا محسوس کرنے پر مدار نہیں ہوگا، بلکہ حقیقتاً واقعتاً کان میں آواز پہنچے اس پر مدار ہوگا، تو اس لیے اس معاملے میں خاصی احتیاط کی حاجت ہے۔ تیسرا سوال کہ اذان و اقامت جو ہے وہ داڑھی منڈا شخص دے سکتا ہے یا نہیں؟ اذان و اقامت جو ہے وہ فاسق نہیں دے سکتا، بلکہ اگر فاسق شخص جو ہے وہ اذان کہتا ہے تو اس کی اذان کا اعادہ کیا جائے گا۔ ہاں البتہ اقامت کا اعادہ نہیں ہوتا، اقامت چاہے فاسق کہے جب بھی اس کی اقامت کا اعادہ نہیں ہوگا، اگر اذان کہے گا فاسق تو اس کا اعادہ کیا جائے گا۔ اب اس مسئلے کی طرف اگر بات کریں کہ امام صاحب ایسے موقع پر کیا کریں، تو یقیناً امام صاحب کا روکنا تو اپنی جگہ درست ہے کہ اس شخص کو اذان و اقامت دینے کی اجازت ہی نہیں ہے، ہاں روکنے کے اندر احسن انداز اختیار کرنا چاہیے اور انہیں اس طرح سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ ایک عمل کے ذریعے سے اذان و اقامت جو بھی دیتا ہے اس کا مقصد کیا ہے، ثواب کا حصول، تو انہیں بتائیں کہ آپ جس چیز کے لیے ثواب چاہتے ہیں وہ ثواب کے بجائے آپ کے لیے ثواب نہیں بن رہا، بلکہ شریعت مطہرہ اسے مکروہ قرار دے رہی ہے، آپ کی کہے جانے والی اذان کو لوٹانے کا حکم دیتی ہے، تو لہٰذا آپ اس کے بجائے آپ کوئی اور مسجد کا نیک کام کر لیں، مسجد میں جھاڑو لگا لیں، مسجد کی صفائی کر لیں، اور کچھ کر لیجئے، لیکن اذان و اقامت کرنی کہنی ہے آپ نے تو پھر بہرحال آپ کو ایک مٹھی داڑھی رکھنی ہوگی، اور ایک مٹھی داڑھی تو ویسے ہی ہر مسلمان پر واجب ہے مرد کے اوپر، تو لہٰذا ایک مٹھی داڑھی رکھیں کہ ایک مٹھی داڑھی اگر آپ کٹواتے ہیں تو پھر بہرحال آپ فاسق کے مولن ہیں، اور اس صورت میں آپ اذان و اقامت نہیں کہہ سکتے۔ تو یوں احسن انداز کے اندر سمجھانے کی کوشش کریں تو امید ہے کہ لوگ بھی اس حوالے سے مان جائیں گے کہ اصل مقصد لوگوں کا نیکی ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے۔ جب انہیں پتا ہوگا اس عمل کے ذریعے مجھے ثواب نہیں ملے گا بلکہ میں تو خلاف ورزی کر رہا ہوں شریعت کی، تو پھر امید ہے کہ وہ اس سے باز آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا آج کے سلسلے میں اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسرے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے۔